السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے 12 گھنٹے کی مسلسل نشریات کے پہلے 1 گھنٹے کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔ اس وقت آپ کے ہاں پاکستان میں بدھ کی شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں بدھ کی صبح کے 9 بجے ہیں۔ لیجئے پیش ہیں خبریں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی شہ سرخیاں۔ پاکستان،
چارسد میں باچاہ یونیورسٹی پر دہشت گردوں کا حملہ، کم از کم 20 افراد ہلاک۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
نیپال کے وزیر وشویندر پاسوان نے نئی دہلی میں سیاسی لیڈروں اور مسلم شخصیات سے ملاقات کی اور نیپال میں اقلیتوں اور دلتوں کو ریزرویشن دیے جانے کا وعدہ کیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری یورپ، مشرق وسطی اور ایشیا کا دورہ کر رہے ہیں، اور امریکہ نے عراق میں داعش کے مظالم اور خون ریزی کی مذمت کی ہے۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر چارسدہ میں ایک یونیورسٹی میں دہشت گردوں کے حملے میں کم از کم 21 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے، جبکہ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 4 حملہ آور مارے گئے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر چارسدہ میں ایک یونیورسٹی میں دہشت گردوں کے حملے میں کم از کم 20 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے، جبکہ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 4 حملہ آور بھی مارے گئے۔ حکام کے مطابق بدھ کے صبح مسلح دہشت گرد دھند کا فائدہ اٹھا کر یونیورسٹی کی اگلی دیوار پلانگ کر داخل ہوئے، لیکن یونیورسٹی کے محافظوں کی طرف سے ان پر کی گئی فائرنگ کے باعث دہشت گرد طلبہ کے ہاسٹلز کی طرف فرار ہو گئے اور وہاں سے کارروائی شروع کی۔ اس دوران پولیس اور فوج کے دستے بھی یہاں پہنچ گئے اور دہشت گردوں پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ طلبہ اور یونیورسٹی میں موجود دیگر لوگوں کو یہاں سے نکالنا شروع کیا۔ مرنے والوں میں یونیورسٹی کے ایک استاد حامد علی اور طلبہ بھی شامل ہے۔ حکام کے مطابق حملے کے وقت یونیورسٹی میں تقریباً 3000 کے لگ بھگ طلبہ اور دیگر عملہ موجود تھا، جبکہ یہاں قوم پرست رہنما باچا خان کی یوم وفات کے سلسلے میں ایک مشاعرے کی تیاری بھی جاری تھی۔ اس واقعے کی ذمہ داری سے متعلق بھی متضاد بیانات سامنے آئے ہیں۔ کالعدم تحریک طالبان کے گیدڑ گروپ کے کمانڈر عمر منصور نے اس کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن ٹی ٹی پی کی ترجمان محمد خراسانی نے اس واقعے کی مذمت کرتی ہوئے اسے شریعت کے منافی قرار دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ حملوں کی شناخت کے لیے فرانزک تجزیہ کیا جائے گا اور اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ وزیراعظم نواز شریف نے اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ معصوم طالب علموں اور عام شہریوں کو ہلاک کرنے والوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس عزم کو دہرایا کہ ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ صوبے کی حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے جے وقوع پر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ حکومت نے تعلیمی اداروں کے تحفظ کے لیے حفاظتی انتظامات کے علاوہ ہدایات بھی جاری کر رکھی ہے۔
سیکیورٹی گارڈز نے بڑا زبردست رول ادا کیا، تو پولیس بڑی جلدی پہنچی، اور اس کے بعد جو میں پاکستانی فوج کے دھند کے باوجود ہیلی کاپٹرز پہنچے اور اس کی وجہ سے بچ گیا، یعنی یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہو سکتا تھا۔ پختونخوا میں 64,000 تعلیمی ادارے ہیں، یہ تو ناممکن ہے کہ پولیس ساری ڈیفینڈ کر سکتی ہے۔ اس کے اوپر ہم نے پریکاشنز لی ہوئی ہیں، ہدایت کی ہوئی ہے۔ اب اس یونیورسٹی کے پاس 54 گارڈز تھے، اس سے زیادہ اور کیا اپنی پریکاشن کوئی لے سکتا ہے۔
بدھ کی سپہر فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے بھی چارسدہ کی اس یونیورسٹی کا دورہ کیا، جہاں انہیں حملے اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ یاد رہے کہ 16 دسمبر 2014 کو چارسدہ سے ملحقہ خیبر پختونخوا کے مرکزی شہر پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر طالبان دہشت گردوں کے حملے میں 100 سے زائد بچوں سمیت 150 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد سے ملک بھر میں تعلیمی اداروں کی سیکورٹی کو مزید سخت کرنے کے اقدامات کیے گئے تھے۔ بدھ کو ہونے والے حملے کے بعد صوبے میں سرکاری طور پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ چارسدہ میں تمام تعلیمی ادارے 31 جنوری تک بند کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے چارسدہ کے واقعے پر ایک روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور سیاسی قیادت نے باچا خان یونیورسٹی میں دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ٹویٹر پیغام میں پاکستان کی یونیورسٹی پر کیے جانے والے حملے کی مذمت کی ہے اور امریکہ کی طرف سے بھی دہشت گردی کے اس واقعے کی مذمت کی گئی ہے. تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے علاوہ ملک کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے قائدین نے چارسدہ میں یونیورسٹی پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف پوری قوم متحد ہے. پاکستان میں جمعرات کو یوم سوگ کا اعلان کیا گیا ہے. وزیر اعظم عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ میں ہیں. تاہم ایک سرکاری بیان میں بتایا گیا کہ وزیر اعظم نواز شریف کو حملے کے بعد کی صورتحال سے مسلسل آگاہ رکھا جا رہا ہے. انہوں نے ٹیلی فون پر فوج کے سربراہ جنرل رائل شریف سے بھی بات کی. ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم اور فوج کے سربراہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ کیا. امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر اور حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی سینیٹر شیری رحمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دہشت گردوں کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں.
جی کمر تو توڑنا ایک آسان کام نہیں ہے. جو 30 سال سے دہشت گرد منظم ہیں اور افغانستان سے بھی اس صوبے کی بارڈر لگتا ہے تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن پورے ملک نے ایک جسے کہتے ہیں اپنی ساری قوت دی ہوئی ہے اس حکومت کو. سارا ایک اجتماعی شراکت داری سے ایک نیشنل ایکشن پلان بنا کے دے دیا ہے. فنڈامنٹل رائٹس بھی اس میں سلب ہوئی ہوئی ہیں کہ بھائی جو جس انسٹرومنٹ کی ضرورت ہے آپ استعمال کریں, جو وسائل کی ضرورت ہے آپ استعمال کریں. سینٹ میں تو ہم نے کہا تھا کہ اب 2 ارب روپے آپ اور ڈالیں اس پلان میں اور ہمیں کہہ دیا گیا نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کیسے کہہ سکتے ہیں ضرورت نہیں ہے. جب ثانیہ ہوتا ہے تو سوال اٹھتا ہے, ثانیہ ہوتا ہے تو بچوں کی آئی ڈونٹ بلیو ان چینلنگ آؤٹ ریج لائک دس. اور تحمل سے بات کرنی چاہیے. لیکن یہ جب بھی اس طرح کی ٹریجڈی ہوتی ہے تو ہی آپ مل جل کے سر جوڑ کے بات کرتے ہیں. یہ تو روٹین میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنی ہونی چاہیے, وار روم چلنے نہیں بنی ہے. تو افسوس بھی ہو رہا ہے, غم و غصے کا بھی اظہار ہوگا. خون کے
اقتدار جماعت تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کی کاروائیوں میں ایک مرتبہ پھر تیزی قابل افسوس اور باعث تشویش ہے.
یہ جی بہت تشویشناک اس لیے ہے کیونکہ جو ایک دیکھا تھا ہم نے ایک پیریڈ خاموشی کا, اب اس میں دوبارہ تیزی آ گئی ان کی ایکٹیویٹیز میں. تو اصل میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو نیشنل ایک سائیکی ہے یا جو طریقہ کار ہے ہمارا کہ جب 2-3 دن ایک ہفتہ آرام سے گزر جائے تو پھر ہم اپنے جتنے بھی وہ ہیں گارڈز ہیں وہ ہم نیچے کر لیتے ہیں اور ہم کمپلیسنسی میں آ جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس خطرہ ٹل گیا ہے اور اب سب امن امان ہے, جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ تو ایک لمبی جنگ ہے اور اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اس کی کوئی ایک آپ لائن نہیں ڈرا کر سکتے کہ آپ کے ملک میں اب یہ دہشت گردی ختم ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے. یہ آپ کو اسی طرح 24 گھنٹے اور جتنے بھی ادارے ہیں ان کو اس پہ ویجیلنس پہ رہنا ہوگا, جو کہ میرا خیال ہے کہ نہیں ہے.
حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی رانا محمد افضل کہتے ہیں کہ پاکستان کی بقا دہشت گردوں کے خاتمے ہی میں ہے.
یقیناً بہت تشویشناک ہے اور یہ ایک ریئیکشن تھا. جیسے جیسے پاکستان سے ان کا صفایا ہوتا جا رہا ہے, یہ کارنر ہوتے جا رہے ہیں اور اب پنجاب میں بھی ان کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا ہے, تو وہ ایک ریئیکشن آ رہا ہے جس کی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آئے گا. انشاءاللہ اس کا مقابلہ ہی کرنا ہمارے لیے جو راستہ ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس راستہ کوئی نہیں ہے کیونکہ ان کو ہم نے جب تک ڈسٹروائے نہیں کیا تو پاکستان بچ نہیں سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم اس کے اوپر متحد ہے اور یہ جو ہمارے بچوں کو اور ہمارے سافٹ ٹارگیٹس کو یہ ٹارگیٹ کرتے ہیں, یہ اپنا کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکیں گے. ان کا ایجنڈا, اپنے ایجنڈے کو یہ خود تباہ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی قوم یونائٹیڈ ہے اور انشاءاللہ ہم ان کو ختم کریں گے.
امریکہ اور بھارت نے بھی پاکستان میں بدھ کو ایک یونیورسٹی پر ہونے والے دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے سے جاری ہونے والے ایک بیان میں سفیر ڈیوڈ ہیل نے دہشت گردی کے اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ حملہ آوروں کی طرف سے انسانی جانوں کی بے توقیری قطعاً ناقابل قبول ہے۔ ادھر بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی پاچا خان یونیورسٹی پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
نیپال کے وزیر ماحولیات بھارت کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے سیاسی لیڈروں سے ملاقات کے علاوہ مسلمان قائدین سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ مسٹر وشویندرا نے نیپال میں اقلیتی دلت اور مسلمانوں کی صورتحال بہتر بنانے پر زور دیا۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
نیپال کے وزیر ماحولیات وشویندر پاسوان نے بھارت کا دورہ کر کے یہاں کے سیاسی لیڈروں اور مسلم شخصیات سے ملاقات کی اور حکومت نیپال کے اقدامات کے تعلق سے پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مسلمانوں کے ایک تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز اور آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے دفاتر میں جا کر ان کے عہدیداروں سے ملاقات کی۔ انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز کے چیئرمین ڈاکٹر منظور عالم اور مسلم مجلس مشاورت کے نو منتخب صدر نوید حامد نے ان سے مطالبہ کیا کہ نیپال میں اقلیتوں اور دلتوں کو قانون ساز اداروں اور ملازمتوں میں ریزرویشن دیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیپال کے ان دو بڑے طبقات کے مابین اشتراک ہونا چاہیے اور نئے آئین کے سلسلے میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں وہ دور کیے جانے چاہیے۔ وشویندر پاسوان نے کہا کہ نیپال کی حکومت ان مطالبات پر سنجیدگی سے غور کرے گی اور حقیقت یہ ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔
دیکھیے، اب یہ سمویدھان آ چکی ہے، پہلا سمویدھان کے سنشودھن کی بات بھی ہو رہی ہے، کچھ ایسے باتیں ہیں، دلت او بی سی مائنورٹی کو حق دینے کی بات ہے، وہ ریزرویشن کی بات آ رہی ہے، کچھ پارٹیاں سہمت بھی ہیں، کچھ پارٹیاں ان کو سوچ بھی رہے ہوں گے، چھلفل میں بھی رکھے ہوں گے، لیکن سمویدھان کے سنشودھن نیپال سرکار پرتیبدھ ہے، جو جائز لوگوں کا، جنتاؤں کا مانگ ہے، ان کو سمبودھن کرنے کے لیے سرکار پرتیبدھ ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا آئین 6 مرتبہ لکھا گیا اور میں ایک سیکولر اور جمہوری ملک میں دبے کچلے اور محروم طبقات کے ریزرویشن کی کوشش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نیپال میں 45 لاکھ مسلمان ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ انہیں ان کی آبادی کے تناسب سے نمائندگی حاصل ہو۔ انہوں نے نیپال بھارت رشتوں کے بارے میں کہا کہ سرحد پر اہم مقامات پر اقتصادی ناکہ بندی کی وجہ سے باہمی رشتوں میں سرد مہری آئی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ توانائی اور ماحولیات سمیت دیگر شعبوں میں بھی دونوں ملکوں کے مابین اشتراک و تعاون میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یاد رہے کہ نئے آئین کے نفاذ کے بعد مدھیشیوں یعنی غیر پہاڑی باشندوں نے احتجاج شروع کیا، جس کے سبب دونوں ملکوں کے درمیان گاڑیوں کی آمد و رفت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ایندھن اور لازمی اشیاء کا نیپال پہنچنا متاثر ہو گیا ہے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ یہاں کے ٹرک ڈرائیور سیکورٹی خدشات کی وجہ سے نیپال کے اندر جانا نہیں چاہتے، جبکہ نیپال کا الزام ہے کہ نئے آئین کے نفاذ کے بعد بھارت نے اس پر اقتصادی ناکہ بندی تھوپ دی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ روس کے سفارت خانے کے قریب خودکش کار بم دھماکہ ہوا ہے۔ افغان وزارت صحت نے تصدیق کی ہے کہ اس وقت تک ہسپتال میں ایک لاش لائی گئی ہے، جبکہ مردوں اور عورتوں سمیت کم از کم 22 افراد زخمی ہیں۔ وزارت صحت کے عوامی امور کے ڈائریکٹر محمد اسماعیل قواسی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ عینی شاہدین نے 4 ہلاکتوں کی اطلاع دی ہے۔ امریکہ نے عراق میں داعش کے مظالم اور خون ریزی کی مذمت کی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک عہدیدار نے اقوام متحدہ کی اس رپورٹ پر تبصرہ کیا ہے جس کے مطابق عراق میں سن 2014 کے آغاز سے سن 2015 کے اختتام تک تقریباً 19,000 شہری ہلاک ہوئے ہیں اور تشدد کے نتیجے میں 30 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ دہشت گرد گروپ نے تقریباً 3500 افراد کو غلام بنا رکھا ہے۔ زلیتیشا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جلانی۔
اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے ان اعداد و شمار پر افسوس اور مایوسی کا اظہار کیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ ممکن ہے صورتحال اس سے کہیں زیادہ بدتر ہو۔ یہ اعداد و شمار بچ جانے والوں یا پھر عینی شاہدوں نے فراہم کیے ہیں، لیکن مظالم کی بیشتر تفصیلات قلم بند ہی نہیں ہوئیں۔
ISIL in particular has been employing the most gruesome methods to execute people by running bulldozers over them,
اقوام متحدہ کی خاتون ترجمان روینا شاندسانی کا کہنا ہے کہ داعش خاص طور پر لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے ہولناک طریقے استعمال کر رہی ہے. وہ زندہ لوگوں کو بلڈوزر چلا کر کچلتی ہے, انہیں زندہ نظر آتش کر دیا جاتا ہے. ایک واقعہ تو ایسا بھی ہوا جب لوگوں کو ایک پنجرے میں بند کر کے پنجرا پانی میں پھینک دیا گیا. لوگوں کو انتہائی عجیب و غریب وجوہات بتاتے ہوئے ہلاک کر دیا جاتا ہے. ایک امام کو صرف اس لیے مار دیا گیا کیونکہ وہ درست طور پر نماز کی ادائیگی نہیں کرا تھا. پھر داعش نے بچوں کو اغوا کیا. ہمارے پاس تقریباً 800 بچوں کے بارے میں معلومات ہیں جنہیں اغوا کر کے لڑائی میں حصہ لینے پر مجبور کر دیا گیا. انہیں مذہبی تعلیم دینے والے اسکولوں میں بھیجا گیا یا پھر براہ راست لڑائی کے لیے روانہ کر دیا گیا. داعش جب کسی علاقے پر قبضہ کرتی ہے تو بھی ضروری نہیں کہ وہاں تشدد ختم ہو جائے.
We have also documented violations by pro-government forces. In some cases,
اقوام متحدہ کی ترجمان روینا شاندسانی کہتی ہیں کہ ہم نے حکومت کی حامی افواج کی طرف سے کی جانے والی خلاف ورزیوں کو بھی قلم بند کیا ہے. بعض اوقات داعش کے مقبوضہ علاقوں سے فرار ہونے والے افراد کو یہ سیکیورٹی فوجیں گرفتار کرتی ہیں یا پھر انہیں علاقے سے ہی نکال دیا جاتا ہے. امریکہ نے اس رپورٹ میں ہلاکتوں کی تعداد کی تصدیق تو نہیں کی, لیکن محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان نے منگل کے روز کہا کہ داعش کے مظالم جانے پہچانے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی کہتے ہیں کہ داعش کے ظلم و ستم اور مظالم کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں, اور اس رپورٹ میں بھی ان ہولناک طریقوں کی نشاندہی ہوئی ہے جو داعش اپنی دہشت گردی کی مہم میں استعمال کر رہا ہے. جاپان نے منگل کے روز اعلان کیا کہ وہ عراق اور شام میں تشدد سے بچنے والے پناہ گزینوں کے لیے اضافی امداد بھیج رہا ہے. جاپان کے وزیر خارجہ فومیو کاشیدا کہہ رہے ہیں کہ شام اور عراق اور ہمسایہ ملکوں میں اندرونی طور پر بے گھر ہونے والوں یا وہاں سے بھاگ نکلنے والے پناہ گزینوں کے لیے ہم نے 810 ملین ڈالر کی امداد کے علاوہ اضافی امداد کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے. میں 350 ملین کی اضافی امداد کا اعلان کرتا ہوں جس کی منظوری بجٹ میں لی جائے گی. عراق, شام اور دوسرے مقامات پر جاری تشدد سے بھاگ نکلنے والے ہزاروں افراد اب نقطۂ انجماد سے نیچے درجہ حرارت میں بغیر کسی پناہ کے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں, جبکہ وہ بلکان کے ملکوں سے گزرتے ہوئے مغربی یورپ کا رخ کر رہے ہیں. بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری یورپ, مشرق وسطی اور ایشیا کا دورہ کر رہے ہیں, جہاں وہ شام میں امن پر کثیر القومی کوششوں, سعودی ایران کشیدگی اور شمالی کوریا کے حالیہ جوہری تجربات پر بات چیت کریں گے. امریکی ریاست میشیگن کے گورنر نے منگل کے روز فلنٹ شہر کے رہائشیوں سے انتہائی معذرت کی ہے جو تقریباً 2 سال سے ایسا پانی استعمال کر رہے ہیں جس میں سیسے کی سطح انتہائی زیادہ ہے. تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر.
میشیگن کے گورنر رک سنائیڈر نے لوگوں سے معافی مانگتے ہوئے کہا,
ٹو یو دی پیپل آف فلنٹ آئی سے ٹونائٹ ایز آئی ہیو بیفور آئی ایم سوری اینڈ آئی ول فکس اٹ.
آج رات میں فلنٹ کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں, جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مجھے بہت افسوس ہے اور میں اسے درست کروں گا, اور اس عظیم ریاست کے کسی شہری کو ایسی تباہی کا سامنا نہیں کرنا چاہیے. حکومت ناکام رہی, وفاقی, ریاستی اور مقامی رہنماؤں نے آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے. ان سب سے بڑھ کر میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو مایوس کیا. آپ اس سے بہتر حالات کے مستحق ہیں. آپ جواب طلبی کا حق رکھتے ہیں. آپ یہ جاننے کا حق رکھتے ہیں کہ آخری ذمہ داری میری ہے. یہ الفاظ تھے میشیگن کے گورنر رک سنائیڈر کے. گورنر نے کہا کہ انہوں نے ریاست میں عہدیداروں کو تبدیل کر کے ان لوگوں کو جگہ دی ہے جو صورتحال کی سنگینی کو سمجھتے ہیں. انہوں نے میشیگن کے قانون سازوں سے 2.8 کروڑ طلب کیے ہیں تاکہ پانی کی بوتلیں فراہم کی جائیں, اسکولوں میں پانی کے کولر اور فاؤنٹن تبدیل کیے جائیں, اور سیسے کی بلند سطح سے متاثر ہونے والے بچوں کا علاج کیا جائے. اقتصادی طور پر مشکلات کے شکار فرنٹ کا انتظام ریاست کے مقرر کردہ ایک ہنگامی مینیجر کے سپرد تھا جب اپریل سن 2014 میں شہر میں پانی کی ترسیل کا نظام ڈیٹرائٹ کے نظام سے تبدیل کر کے قریبی دریائے فرنٹ سے منسلک کر دیا گیا, جس کے پانی میں نمکیات کی مقدار انتہائی زیادہ ہے. دریائے فلنٹ کے پانی میں سیسا شہر کے پائپوں سے شامل ہوتا ہے, جس سے پانی میں سیسے کی سطح بڑھ گئی, اور یہی سطح بچوں کے خون میں بھی پائی گئی. تب سے شہر نے ڈیٹرائٹ سے پانی حاصل کرنے کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا, مگر انجینئر کہتے ہیں کہ پانی کی ترسیل کا نظام تبدیل کرنا پڑے گا, اور اس پر 1.5 ارب ڈالر لاگت آ سکتی ہے. عالمی ادارے صحت ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ سیسے کی زیادہ مقدار انسان کے اعصابی نظام، تولیدی نظام اور گردوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور سیکھنے کی صلاحیتوں کو ایسا نقصان پہنچا سکتی ہے جو درست نہ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ رویے کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور ذہنی معذوری بھی۔ صدر باراک اوباما نے فرنٹ میں وفاقی سطح پر ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے اور صحت عامہ کے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے $50 لاکھ دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی صدارتی نامزدگی حاصل کرنے کے خواہش مند امیدواروں میں 4 سینیٹرز شامل ہیں، جن میں سے 3 ریپبلکن اور 1 ڈیموکریٹ ہیں، اور ان سب کے قانون سازی کے حوالے سے مصروف شیڈیولز ہیں، جبکہ ان کی صدارتی مہم کی مصروفیت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل باومین نے اپنی رپورٹ میں اس چیز کا جائزہ لیا ہے کہ صدارتی پرائمری انتخابات کے نتائج کس طرح سینٹ کی اس سال کی کارکردگی پر اور اس حوالے سے اثر انداز ہو سکتے ہیں کہ سن 2017 میں کون سی پارٹی اس چیمبر کا کنٹرول سنبھالتی ہے۔ رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
یہ امریکی ریپبلکن سینیٹرز ہیں، مارکو روبیو اور ٹیڈ کروز، جو ریپبلکن پارٹی کے ایک پرہجوم مباحثے کے دوران ایک دوسرے پر نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ سینیٹر ٹیڈ کروز، سینیٹر مارکو روبیو اور سینیٹر رینڈ پال ریپبلکن صدارتی نامزدگی جیتنے کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں، جبکہ ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن کو سینیٹر برنی سینڈرز کا چیلنج درپیش ہے۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار برنی سینڈرز کہتے ہیں، میں اربپتی لوگوں کے گروہ کی نمائندگی نہیں کرتا، میں کاروباری اور تجارت پیشہ امریکیوں کی نمائندگی نہیں کرتا، میں ان کا پیسہ نہیں چاہتا۔ سینڈرز اس سے اختلاف نہیں کرتے کہ وہ واشنگٹن کے اندرونی حلقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر ریپبلکن امیدوار خود کو اس بیرونی حلقے سے تعلق رکھنے والے فرد کے طور پر پیش کرتے ہیں جو کانگریس اور سینٹ سمیت، جس میں وہ خدمات انجام دیتے ہیں، واشنگٹن کے اختیارات کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار سینیٹر رینڈ پال کہتے ہیں،
This is a two-party problem. These are the two parties getting together.
یہ ایک دو جماعتی مسئلہ ہے، یہ دو جماعتیں ہیں جو ایک غیر پسندیدہ اتحاد کے لیے اکٹھی ہو رہی ہیں اور ہمیں اپنے مفادات کے لیے عوام سے دور کر رہی ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی نامزدگی کے امیدوار سینیٹر ٹیڈ کروز انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں،
When have you stood against Washington? When have you taken on not just Democrats,
آپ کب واشنگٹن کے خلاف کھڑے ہوئے تھے؟ آپ نے کب اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کیا تھا؟ صرف ڈیموکریٹس ہی نہیں بلکہ خود ہماری پارٹی کے لیڈرز نے بھی۔ واشنگٹن مخالف پیغامات سینٹ کے اکثریتی لیڈر مچ میکونل کے اس موقف کے خلاف جاتے ہیں کہ ریپبلکنز حکومت کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
We want to continue to be the kind of Senate we were this year, focusing on things that
ہم اسی قسم کی سینٹ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں جس میں کہ ہم اس سال رہے ہیں، جو ایسے اہداف پر مرکوز ہے جنہیں حاصل کیا جا سکتا ہے اور قانون کی شکل دی جا سکتی ہے۔ یہ الفاظ تھے ریپبلکن سینیٹر مچ میکونل کے۔ تجزیہ کار سٹین کولینڈر کہتے ہیں،
This is not going to be a productive year for Congress at all. What you've got is Congress being used as a campaign tactic.
یہ کانگریس کے لیے قطعی طور پر کوئی برابر سال ثابت نہیں ہونے جا رہا۔ آپ نے اب تک جو کچھ حاصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ کانگریس کو سن 2016 کے انتخاب کے سلسلے میں انتخابی مہم کی جوڑ توڑ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور دو جماعتی پالیسی سینٹر کے جان فورٹیئر کا کہنا ہے،
The presidential candidates are not always going to want to toe the party line.
صدارتی امیدوار ہمیشہ ہی پارٹی کی پالیسی پر نہیں چلنا چاہتے، کبھی کبھی وہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے سینٹ سے ہٹ کر بھی بات کرتے ہیں۔ ریپبلکنز کو سینٹ میں معمولی سی 4 نشستوں کی اکثریت حاصل ہے اور وہ ڈیموکریٹس کے مقابلے میں اپنی 2 گنا زیادہ نشستوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر صدارتی نامزدگی کا رخ سخت قدامت پسند کروز کی طرف جاتا ہے تو میکونل کا کام اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ ایک بار پھر سیاسی تجزیہ کار سٹین کولینڈر۔
مچ میکونل اور ٹیڈ کروز ڈونٹ گیٹ الانگ ویری ویل If at all. If Mitch McConnell does anything to encourage
Mitch McConnell اور ٹیڈ کروز ایک دوسرے سے کچھ زیادہ مطابقت نہیں رکھتے، اگر کچھ مطابقت ہے تو بھی۔ اگر مچ میکونل سینیٹر ٹیڈ کروز کے ووٹروں کو باہر نکلنے اور ووٹ ڈالنے کے لیے مائل کرتے ہیں تو وہ دوسرے سینیٹرز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جو دوبارہ انتخاب کے لیے تیار ہیں۔ میکونل صدارتی مقابلے کی رسہ کشی سے بالکل الگ تھلگ ہیں۔ اس ہفتے ٹی وی چینل اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں گفتگو کرتے ہوئے ریپبلکن سینیٹر میکونل نے کہا تھا،
ہم
وہ کام کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے امریکی عوام نے ہمیں منتخب کیا ہے، اور سبھی صدارتی امیدوار اسی بنیاد پر ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ سینیٹر کروز امریکی ریاست آیووا میں کرائے گئے رائے عامہ کے ایک حالیہ جائزے میں پہلے درجے پر تھے، جہاں ووٹرز اس ماہ کے آخر میں کاکس میں حصہ لینے والے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہو من جہاں 10 کروڑ روپے کا بزنس کرنے میں کامیاب، تفصیلات فکر و فن میں۔
من کے جہاں میں دھن ہے سمائی، دل کے سروں نے لے گنگنائی۔
ہلا گلا بہترین موسیقی اور ٹی وی ستاروں سے سجی فلم ہو من جہاں نے توقعات پر پورا اترتے ہوئے باکس آفس پر کامیابی کے ریکارڈ قائم کر لیے ہیں۔ فلم نے 100 ملین روپے کا بزنس کیا ہے۔ ہو من جہاں کی ہیروئن ماہرہ خان کی شمالی امریکہ اور برطانیہ میں غیر معمولی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے توقع کی جا رہی ہے کہ ہو من جہاں مجموعی طور پر 200 ملین سے زیادہ کا بزنس کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔
بزنس کرنے کے بعد
کاغذ کالے نہیں کرنے، ہانڈ بننا ہے۔
I must say Nadir, I am really disappointed.
چاہیے سر، تھوڑا ہے، تھوڑے کی ضرورت ہے۔
مجھے لگتا ہے بڑی بری ہونے والی ہے میرے ساتھ۔ جب بھی میں پڑھنے بیٹھتا ہوں زور زور سے کوئی یاد آنے لگتا ہے۔
اے آر وائی فلمز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جرجیس نے میڈیا سے گفتگو میں اس بات کی تصدیق کی کہ ہو من جہاں 100 ملین سے زیادہ کما چکی ہے۔ فلم نے ریلیز کے پہلے ہفتے میں شاندار بزنس کرتے ہوئے ابتدائی 2 دنوں میں 32.5 ملین روپے کمائے، لیکن دوسرے ہفتے میں باکس آفس پر کمائی ذرا سست پڑ گئی۔ دوسرے ہفتے تک تقریباً 70 ملین روپے ہی فلم کے حصے میں آئے۔
دل پگلا کیوں آج اترایا، رب جانے کیوں یہ اٹھلایا، دم دم دھڑکن دل سے بولے، پنچھیوں کے ساتھ دھولے، تیتر مور کبوتر سارے جھومیں گے تیرے سنگ پیارے، تیتر مور کبوتر۔
اخبار ٹریبیون نے خبر دی ہے کہ ہو من جہاں سنگل سکرین کے مقابلے میں ملٹی پلیکسز میں زیادہ اچھا بزنس کر رہی ہے۔ جنرل مینیجر سپر سینماز لاہور مسٹر خرم کا کہنا ہے کہ ہو من جہاں نے پہلے ہفتے میں زبردست بزنس کیا، ویکینڈ پر بھی لوگ بڑی تعداد میں فلم دیکھنے آئے۔ دوسرے ہفتے میں بھی فلم دیکھی جا رہی ہے اور 60% سینما ہال بھرا ہوتا ہے۔ دن کے وقت یونیورسٹی کے طلبہ اور دوستوں کے گروپ، جبکہ رات میں فیملیز ہو من جہاں دیکھنے سینما گھروں کا رخ کر رہی ہیں۔
ساون بن رہن گیا، میں جانوں کیا ہے یہ راز، میں ناطے توڑایا، یار کہیں چھوڑایا، بن سرگم جیسے ہوں ساز، نیند گئی چین گیا، ساون بن رہن گیا، جانوں کیا ہے یہ راز۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com۔
اماں کتنا مکھن لگا رہی ہیں؟
جب تمہیں کوئی کام ہوتا ہے تو اس سے زیادہ لگاتی ہے۔
موسیقی پینٹنگ منع ہے مذہب میں،
اسی لیے آپ نے اماں کی ساری پینٹنگز جلا دی تھی۔
سادیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
راتوں کو تو جاگتی ہوں،
کہاں سے لاتی ہیں آبجیکٹیویٹی؟
وقت کے ساتھ آتی جا رہی ہے۔
اماں نادر، کالج کی بات سے عجیب سا ہو گیا۔
جب تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ میں اوور ریئیکٹ کر رہا ہوں تو بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔
لیکن میں بات کرنا چاہتی ہوں۔
شکر بنا دیے مورا پیا، مجھے ملن آیو، شکر بنا دیے مورا پیا، مجھے ملن آیو، کرکڑ ہنسی دور اداسی۔
پاکستان کے تھر کے علاقے میں خشک سالی کے باعث بچوں کی اموات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ دسمبر 2013 سے نومبر 2015 تک موت کا شکار ہونے والے بچوں کی تعداد 113 ہو گئی ہے۔ اس بارے میں ماہرین سے گفتگو پروگرام خط آپ کے میں پیش کی جائے گی اتوار 17 جنوری پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک۔ پیشکش مدثرہ منظر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں ایک بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے خطے میں امن کے حصول کے لیے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ اپنی پالیسی میں مکمل طور پر تبدیلی کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کا خواہاں ہے اور امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کی قیادت کر رہا ہے۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جب تک خطے کے ہمسایہ ممالک ایک دوسرے کے ملکوں کے اندر مداخلت بند نہیں کریں گے، خطے میں امن نہیں آئے گا۔ بدھ کو قومی اسمبلی میں ایک غیر معمولی بیان میں خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان نے اپنے ہمسایہ ممالک میں مداخلت کی پالیسی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے اور اس کے ثمرات اسے حاصل ہو رہے ہیں۔ بھارت اور افغانستان کی طرف سے پاکستان پر یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ وہ مسلح گروہوں کے ذریعے ان کے ملکوں میں مداخلت کا مرتکب رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان بھی بھارت کی خفیہ ایجنسی را پر پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونے کا الزام عائد کرتا رہا ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پاکستان امن کی خاطر اپنے مشرقی اور مغربی ہمسایوں سے بہتر تعلقات چاہتا ہے اور اس سلسلے میں اس نے بھارت کے ساتھ مذاکرات بحال کیے ہیں اور افغانستان میں امن کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوششیں پاکستان کی پالیسی میں مکمل تبدیلی کا نتیجہ ہیں اور اس کے ثمرات ہمیں حاصل ہو رہے ہیں۔
پاکستان پچھلے 30-40 سال میں بلکہ اپنی 68 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا کردار ادا کر رہا ہے کہ جو پہلے ہم نے پراکسیز کی صورت میں کردار ادا کیا یا ہم کانڈیوٹ بنے کسی نہ کسی انٹروینشن کا۔ اب پاکستان اپنے ہمسایوں کے ساتھ عدم مداخلت، امن کی، اس خطے میں استحکام کی بات کر رہا ہے بلکہ اس کو لیڈ کر رہا ہے۔
دسمبر میں اسلام آباد میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور بھارت نے دو طرفہ مذاکرات بحال کرنے کا اعلان کیا تھا، جبکہ اسی ماہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان کا مختصر دورہ بھی کیا تھا۔ تاہم جنوری میں پاکستان کی سرحد کے قریب واقع شہر پٹھان کوٹ میں بھارتی فضائیہ کے ایک اڈے پر حملے کے بعد بھارت نے الزام عائد کیا تھا کہ اس حملے میں پاکستان میں قائم دہشت گرد تنظیم جیش محمد ملوث ہے۔ پاکستان نے بھارت کی طرف سے فراہم کی گئی معلومات کی بنیاد پر جیش محمد کے متعدد شدت پسندوں کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کے دفاتر کی نشاندہی کر کے انہیں سیل کرنے کا عمل جاری ہے۔ ادھر افغانستان نے بھی اپنے ملک میں حالیہ مہینوں میں ہونے والے حملوں کا الزام پاکستان میں چھپے دہشت گردوں پر عائد کیا تھا۔ تاہم پاکستان نے ان الزامات پر کسی بڑے رد عمل کا اظہار کیے بغیر افغان قیادت کو اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی تھی۔ اس سلسلے میں دسمبر میں پاکستان نے اسلام آباد میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس منعقد کرائی تھی، جبکہ افغانستان میں امن مذاکرات میں پیش رفت کے لیے امریکہ، افغانستان، پاکستان اور چین پر مشتمل 4 فریقی مذاکرات میں بھی شریک ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے اپنے کروز میزائل رات کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے بیان کے مطابق رات 350 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے اور خشکی اور سمندر میں پاکستان کو اہم صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ اسلام آباد سے تفصیل بتا رہے ہیں جلیل اختر۔
پاکستان نے فضا سے زمین پر مار کرنے والے کروز میزائل رات کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ایک بیان کے مطابق رات میزائل 350 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ میزائل انتہائی اعلیٰ درجے کے گائیڈڈ یعنی رہنمائی کا نظام رکھنے کے باعث زمین اور سمندر میں اپنے اہداف کو مکمل درستگی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ فوج کے بیان کے مطابق زمین کے قریب پرواز کر کے ہدف تک پہنچنے کے باعث اس میزائل کا ریڈار پر سوراخ نہیں لگایا جا سکتا اور نہ ہی اسے فضائی دفاعی نظام کے ذریعے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل مظہر جمیل نے اسے پاکستان کی دفاعی صلاحیت میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ تجزیہ کار ظفر جسپال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ تجربہ اس میزائل کی صلاحیت کو جانچنے کے لیے کیا جاتا ہے اور ایسے تجربات اس ملک کی فوج کی طاقت کا ایک مظاہرہ بھی ہوتا ہے۔
کروز تو ایک نئی ٹیکنالوجی ہے, بڑے کم ممالک کے پاس ہے اور اس کی پرفیکشن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. سو نیچرلی یہ جب بھی نیا ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کی کچھ نہ کچھ ٹیکنالوجی کا پرفیکشن چیک کی جاتی ہے, اس کی ٹارگیٹنگ چیک کی جاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ اس کا نیویگیشن سسٹم چیک کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ جو کروز میزائل ہے یہ ریڈارز کو ڈیفائی کرتا ہے مگر ساتھ یہ ٹارگٹ جو کریٹیکل ٹارگٹس ہیں ان کو کرتا ہے. سیکنڈ جو چیز ہے obviously اس سے آلسو ہے فلیکسنگ اے مسل, کیونکہ آپ اپنی کیپیبلٹی کی کریڈیبلٹی ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں تو یہ اس میں بھی آ جاتا ہے کہ آپ جب کوئی ٹیکنالوجیکل ڈیمونسٹریشن دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو یہ لنکیجز بھی نظر آتا ہے کہ فار اے ڈیٹیرنس سٹیبلٹی, تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں ٹو کمیونیکیٹ ود یور سین اور ان سین ایڈورسریز.
پاکستان اس سے قبل بھی راد اور بابر کروز میزائلوں کے کامیاب تجربات کر چکا ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت جسے خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات نے گرفت میں لے رکھا ہے دنیا کے ان ممالک میں شمار ہو رہا ہے جہاں خواتین پر تیزاب کے حملوں کی تعداد زیادہ ہے. آگرہ سے وائس آف امریکہ کے لیے اینجنا پیسریچا نے ایک ایسے کیفے سے رپورٹ ارسال کی ہے جو تیزاب حملوں سے متاثرہ خواتین کو نئی زندگی دے رہا ہے اور سماجی سطح پر بہت مقبولیت بھی حاصل کر رہا ہے. سنیے یہ رپورٹ اسد حسن کی زبانی.
آگرہ میں شیروز ہینگ آؤٹ نامی کیفے ایک مصروف جگہ ہے. یہ کیفے ایک سال پہلے کھلا تھا. 15 سال کی ڈولی کماری نے اس کے بعد سے تفریح کے لیے باہر قدم نہیں رکھا تھا جب اس سے عمر میں 20 سال بڑے ایک شخص نے اس کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا تھا, اور صرف اس لیے کہ ڈولی کماری نے حملہور کی جانب سے تعلقات استوار کرنے کی خواہش کو مسترد کر دیا تھا.
میں چہرہ کور کر کے چلتی تھی.
I used to cover my face completely.
طرح سے کور کر کے
even my eyes didn't show.
آئس بھی نہیں دیکھے ایسے کور کر کے.
کیفیٹیریا میں گزشتہ ایک سال کے دوران سینکڑوں گاہکوں سے ملنے کے بعد ڈولی کو اپنا چہرہ سامنے لانے میں اب خوف کا سامنا نہیں رہا ہے اور وہ اپنی تعلیم بھی جاری رکھنا چاہتی ہیں.
اب مجھے اپنے اندر کانفیڈنس جاگتا کہتا ہے نا.
Now I have gathered confidence. I have so much courage now. I can say anything to anyone. I too have a life.
نئی دلی میں قائم ایک غیر سرکاری تنظیم سٹاپ ایسڈ اٹیک نے یہ کیفے ایک سال قبل شروع کیا تھا اور ڈولی کی طرح کی ایسی خواتین کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جو تیزاب حملوں سے متاثرہ تھیں. زیادہ تر تیزاب حملے خاندانی وجوہات یا جائیداد کے تنازعوں کے سبب کیے جاتے ہیں یا پھر جنسی تعلق کی خواہش یا شادی کی پیشکش کو مسترد کرنے کے سبب. الوکی دکشت اس گروپ کے ایک بانی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تیزاب حملے کے بعد متاثرہ شخص جس طرح سماج سے کٹ جاتا ہے وہ اصل میں حملے کی تکلیف سے بڑی تکلیف ہے. وہ اس تکلیف کا محض نعرے بازی اور احتجاج سے ازالہ نہیں کرنا چاہتے بلکہ متاثرہ افراد کو باقی دنیا کے ساتھ راہ و رسم میں مدد دیتے ہوئے تبدیلی چاہتے ہیں.
مطلب آپ کا چہرہ سب کچھ نہیں ہے.
You cannot ruin a victim's life by ruining their face.
سٹاپ ایسڈ اٹیک کے بانی الوک دکشت کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ سوچ ہے جو ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں. آپ کا چہرہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. آپ متاثرہ شخص کا چہرہ تباہ کرتے ہوئے اس کی زندگی تباہ نہیں کر سکتے. زندگی چہرے سے اور آپ کے نظر آنے سے بھی آگے کی کسی چیز کا نام ہے. یہ پیغام ان 10,000 گاہکوں تک بھی پہنچ رہا ہے جو شیروز کیفے میں داخل ہو رہی ہیں. سماجی سطح پر قبولیت نے 23 سالہ روپا کو بھی زندگی کا ایک نیا مقصد دیا ہے جس پر اس کی سوتیلی ماں نے سال 2008 میں تیزاب پھینک دیا تھا. وہ اچھی فیشن ڈیزائنر بننا چاہتی تھیں, لہٰذا اب وہ جو کپڑے ڈیزائن کرتی ہیں اس کیفے پر ان کی بھی نمائش کی جاتی ہے. روپا کہہ رہی ہیں کہ معاشرہ ہمیں آہستہ آہستہ قبول کر رہا ہے اور ہماری مدد بھی کر رہا ہے. وہ ہمارے پاس آتے ہیں, ہماری کہانی سننا چاہتے ہیں, ہمارے پاس بیٹھنا اور ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں. دل جوئی پر مبنی اس رد عمل کے بعد تنظیم سٹاپ ایسڈ اٹیک نے 3 نئے کیفے نئی دلی, لکھنؤ اور ادے پور میں کھولنے کا منصوبہ بنایا ہے. یہ ایک ایسے ملک میں چھوٹا مگر متاثر کن قدم ہے جو خواتین پر حملوں کے خلاف اقدامات میں اضافہ کر رہا ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
افغانستان میں سلامتی اور استحکام کی ذمہ داریاں گو کہ افغان فورسز کے سپرد ہیں, لیکن یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ آیا یہاں موجود امریکی اسپیشل فورسز کے کردار میں آئندہ آنے والے دنوں میں اضافہ ہو سکتا ہے یا نہیں. ایک امریکی عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس ضمن میں تاحال کوئی اشارہ نہیں ہے. ان فوجوں کا بنیادی کردار تربیت, مشاورت اور معاونت فراہم کرنا ہے. امریکی نائب وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے کہا ہے کہ جمہوریت، ترقی اور قومی مفاہمت کے فروغ کے لیے ان کا ملک میانمار کی نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ بلنکن جو گزشتہ برس ہونے والے انتخابات کے بعد پہلے امریکی نمائندے ہیں جنہوں نے میانمار کا دورہ کیا ہے، منگل کو دارالحکومت نائپتا میں پریس کانفرنس سے خطاب میں موجودہ حکومت پر زور دیا کہ وہ اقتدار کی منتقلی کا عمل مکمل کرے اور تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرے۔ ترکی میں کرد نواز جماعت کے 18 میئرز اور تقریباً 50 مقامی منتخب نمائندوں کو مقدمات کا سامنا ہے۔ اس ماہ کے اوائل میں وین قصبے کے میئر کو کالعدم کردستان ورکرز پارٹی پی کے کے کا رکن ہونے کے جرم میں 15 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کی ترکی کے متعلق ایک تحقیق کار ایما سنیکلیئر ویب کا کہنا ہے کہ ان مقدمات اور الزامات کی پہلے سے کوئی مثال نہیں ملتی۔ کیمرون میں عیسائی نماز کے دوران مساجد کی حفاظت کر رہے ہیں اور مسیحی عبادت کے اوقات میں گرجا گھروں کی۔ مقامی آبادی نے یہ فیصلہ اس وقت کیا جب بوکو حرام عسکریت پسندوں نے 5 مساجد پر حملہ کیا تھا۔ یہ جنگجو بیک وقت مساجد اور گرجا گھروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار موکی ایڈون نے جوانڈے سے یہ رپورٹ ارسال کی ہے، پیش کر رہے ہیں اسد نذیر۔
نائجیریا کی سرحد کے قریب واقع کیمرون کے قصبے موزوگو کی مسجد سے نماز فجر کی اذان کی صدائیں آ رہی ہیں۔ ایک طرف نمازی جوک در جوک مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں تو دوسری طرف عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ مسجد کی حفاظت کے لیے صبح سویرے سے موجود ہیں۔ یہ لوگ اس بات کی بھی نگرانی کر رہے ہیں کہ کوئی مشتبہ شخص مسجد کے اندر داخل نہ ہونے پائے۔ ان محافظوں میں ایک عیسائی شخص مابالی بھی شامل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے گرجا گھروں کے پادریوں نے ہدایت دی ہے کہ مسلمان عبادت گزاروں کی حفاظت کے لیے ہما وقت سرگرم رہیں، خاص طور سے جب یہ نماز ادا کر رہے ہوں۔
C'est une acte sociale et c'est très bien. C'est très bien. Ça c'est pour défendre son pays.
مابالی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی سماجی خدمت معاشرے کے لیے نیک شگون ہے۔ یہ ہر عیسائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک کی حفاظت کرے اور دکھی انسانیت کی خدمت کرے۔ بدقسمتی سے کیمرون میں دہشت گردی کی کارروائیوں نے لوگوں کے لیے مصائب اور مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ دوسری طرف موزیگو کے ایک مسلمان ابراہیم مختار کا کہنا ہے کہ وہ اور ان کے ساتھی گرجا گھروں کی حفاظت کرتے ہیں کیونکہ دہشت گرد بارہا عیسائیوں پر حملے کر چکے ہیں۔
En tant que fidèle, je fais la prière que Dieu nous protège dans cette histoire là et ça nous inquiète trop. Les chrétiens et les musulmans
ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ صرف اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ان کے ملک کو محفوظ رکھا جائے بلکہ وہ بوکو حرام کی ہلاکت خیز کارروائیوں سے عیسائیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی سرگرم عمل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے خاندان میں کچھ افراد عیسائی ہیں اور کچھ مسلمان، مگر یہ سب ایک ہی خاندان کے فرد ہیں۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ نائجیریا کا دہشت گرد گروپ بوکو حرام گزشتہ 3 برسوں سے کیمرون میں بھی کارروائیاں کر رہا ہے اور لوگوں کو ہلاک کر رہا ہے، انہیں لوٹ رہا ہے، اسکولوں پر حملے کر رہا ہے، بازاروں، مساجد اور گرجا گھروں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ دسمبر سن 2015 سے خاص طور سے بوکو حرام نے مساجد کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ ان کا نعرہ ہے کہ کیمرون کو ایک اسلامی ملک بنایا جائے۔ کیمرون کے اعلی حکام نے شمالی کیمرون کے لوگوں کے اس انسانی جذبے کو سراہا ہے اور ان لوگوں کو مبارکباد دی ہے کہ وہ مل جل کر عیسائی اور مسلم برادری کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کیمرون میں 40% عیسائی آباد ہیں جبکہ 20% مسلمان اور باقی مقامی عقائد کے ماننے والے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شدت پسند گروپ داعش نے مغربی مغوی شہریوں کے سر قلم کرنے والے اپنے دہشت گرد جہادی جان کی موت کی تصدیق کر دی ہے۔ انٹرنیٹ پر دہشت گردوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ ایس آئی ٹی ای کے مطابق داعش نے انگریزی زبان کے اپنے ایک رسالے میں اس دہشت گرد کو سراہا۔ پینٹاگون نے گزشتہ نومبر میں بتایا تھا کہ اسے یقین ہے کہ شام میں ہونے والے ایک ڈرون حملے میں جہادی جان مارا گیا ہے۔ جہادی جان کا اصل نام محمد ایموازی تھا اور وہ عرب نژاد برطانوی شہری تھا۔ دنیا کے 7 ملکوں کے وزرائے دفاع بدھ کو پیرس میں ملاقات کر رہے ہیں، جس میں شدت پسند گروپ داعش کے خلاف جاری فوجی مہم کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ فرانس، آسٹریلیا، جرمنی، اٹلی، برطانیہ اور نیدرلینڈ کے اپنے ہم منصبوں کو وضاحت کے ساتھ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح درکار کوششوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فوجی مہم سے متعلق پہلی بار ہونے والی یہ بات چیت منصوبے کے بارے میں روبرو تبادلہ خیال کا موقع فراہم کرے گی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے جوہری تجربات کے بعد چین کو اس پر سخت پابندیاں عائد کرنے کے لیے باقی دنیا کا ساتھ دینا ہوگا۔ امریکہ کے نائب وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے یہ بات بدھ کو سول میں جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ یون بیونسگے سے ایک ملاقات کے دوران کہی۔ اقوام متحدہ کی پابندیوں کے باوجود 6 جنوری کو شمالی کوریا نے اعلان کیا تھا کہ اس نے ہائیڈروجن بم کا تجربہ کیا ہے، جس کے بعد عالمی برادری نے شدید غصے کا اظہار کیا تھا۔ امریکی سینٹ میں بدھ کو دیر گئے ٹیسٹ ووٹنگ متوقع ہے کہ آیا شام اور عراق سے انخلا کرنے والے پناہ گزینوں کو امریکہ داخلے سے مکمل طور پر روک دیا جائے، کیونکہ یہ خدشات بڑے پیمانے پر موجود ہیں کہ تشدد اور سفاکیوں کے نتیجے میں اپنا گھر بار چھوڑ کر آنے والے لاکھوں کروڑوں لوگوں میں ایسے افراد بھی ہو سکتے ہیں جو داعش یا دوسرے عسکریت پسند گروپوں سے تعلق رکھتے ہوں۔ امریکی ایوان نمائندگان نے بائی پارٹیزن کی حمایت کے ساتھ گزشتہ برس کے آخر میں فرانس پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد یہ اقدامات کیے تھے۔ اس کے تحت ایف بی آئی، ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی اور نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر یہ یقینی بنائیں گے کہ امریکہ پناہ سے قبل تمام تارکین وطن کی اچھی طرح چھان بین کی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ان کا کسی عسکریت پسند گروپ سے تو کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ اسے برونڈی میں گزشتہ 9 ماہ کے سیاسی بحران کے نتیجے میں ہونے والی انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیوں پر گہری تشویش ہے۔ ترجمان مارک ٹونر نے منگل کے روز برونڈی کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری اور غیر جانبدار تحقیقات کراتے ہوئے ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے تک لائے۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے خواتین کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی اطلاعات، تشدد، غیر قانونی ہلاکتوں اور اجتماعی قبروں کی رپورٹوں پر اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق ادارے کے سربراہ زید راد الحسین نے گزشتہ جمعے کو خبردار کیا تھا کہ فرقہ وارانہ تشدد سمیت بحران کی تمام صورتیں انتہائی شکل اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ تیل کی عالمی قیمتوں میں کمی کے نتیجے میں بدھ کو ایشیا میں حصص کی قیمتوں میں ایک بار پھر کمی آئی ہے۔ چین کی معیشت سست رفتار ہوئی ہے اور اس سال عالمی معیشت کی مجموعی صورتحال امید افزا نہیں ہے۔ دن کے اختتام پر ٹوکیو کے نکی انڈیکس میں تقریباً 4% کمی آئی، جبکہ ہانگ کانگ میں ہینگ سینگ 3.5% اور جنوبی کوریا میں کوسپی میں 2.3% کمی ہوئی۔ سرمایہ کاروں میں مایوسی اس ہفتے 3 ایسی مایوس کن خبروں کے بعد پیدا ہوئی جن کا آغاز منگل کے روز چین کے اس سے ہوا کہ سن 2015 میں اس کی معیشت کی شرح افزائش 6.9% رہی، جو گزشتہ 25 برسوں میں سب سے کم ہے۔ اس کے بعد بین الاقوامی مالی فنڈ یا آئی ایم ایف نے سن 2016 کے لیے معیشت میں عالمی افزائش کی شرح کے لیے پیشگوئی کو کم کر کے 3.4% کرنے کا فیصلہ کیا، اور ایک اور ضرب اس وقت لگی جب امریکی تیل کی قیمت گر کر فی بیرل $28 سے کم ہو گئی، جو 12 سال میں سب سے کم ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے ایک مؤثر ساجھے دار کی حیثیت سے داعش کے خلاف لڑائی میں آسٹریلیا کے کردار کو سراہا ہے۔ مسٹر اوباما نے یہ بات آسٹریلیا کے وزیراعظم میلکم ٹرن بول کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ہونے والے مذاکرات سے قبل اپنے کلمات میں کہی۔ داعش کے خلاف لڑائی اور بین الپیسیفک پارٹنرشپ تجارتی سمجھوتا ایجنڈا میں سر فہرست تھے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
دنیا بھر میں بشمول ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، ویتنام، شام، روس، ایران اور بعض دوسرے ممالک میں صحافی حضرات مشکلات سے دوچار ہیں اور آزادی اظہار خطرے میں ہے۔ صحافیوں کے تحفظ سے متعلق تنظیم نے بتایا ہے کہ سن 2014 میں 60 سے زیادہ صحافیوں کو ہلاک کیا گیا، سینکڑوں کو جیل میں ڈال دیا گیا اور درجنوں بدستور لاپتہ ہیں۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نامی تنظیم نے اس بات پر توجہ دلائی ہے کہ حکومتوں نے صحافیوں کو خاموش کرنے کے لیے جو حربے آزمائے ہیں ان میں سینسرشپ، ہراساں کرنے کی کارروائیاں، این جی اوز کے قوانین کو محدود کرنا اور سیاسی رہنماؤں کی جانب سے کھلم کھلا دھمکیاں شامل ہیں۔ نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی میں تقریر کرتے ہوئے امریکہ کے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے پبلک ڈپلومیسی اور پبلک افیئرز رچرڈ اسٹینگل نے، جو خود بھی ایک صحافی رہ چکے ہیں، آزادی اظہار کو انسانی حقوق کی بنیاد قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس آزادی کو اس وقت جو چیلنج درپیش ہیں اس سے پہلے کئی عشروں میں کبھی اتنے گہرے اور شدید نہیں تھے۔ انہوں نے تین باتوں کی نشاندہی کی ہے، تصادم والے علاقوں میں اور دوسرے مقامات پر صحافیوں کو درپیش جسمانی خطرات، آمرانہ قیادت والے ملکوں میں آزادی اظہار کا سکڑتا ہوا ماحول اور گمراہ کن خبروں کی تشہیر۔ انڈر سیکرٹری اسٹینگل نے کہا کہ ماضی میں جو صحافی حقیقت کا پردہ چاک کرنے کی کوشش کرتے تھے انہیں ایک اعتبار سے نشانہ نہیں بنایا جاتا تھا، لیکن اب وہ مختلف حکومتوں اور داعش جیسے دہشت گرد گروہوں کے یکساں طور پر نشانے پر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پریس کی آزادی کی حمایت امریکہ کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم جز ہے۔ یہ ان مسائل میں شامل ہے جس پر دنیا بھر کی حکومتوں کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات میں ہمارے سفارتکار باضابطہ طور پر توجہ مبذول کراتے ہیں۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ذاتی اور ڈیجیٹل سیکیورٹی اور نفسیاتی اور سماجی دیکھ بھال سے متعلق دنیا بھر میں صحافیوں کو تربیت مہیا کی جاتی ہے۔ امریکہ نے انٹرنیٹ فریڈم پروگرام کے لیے $10 کروڑ سے زیادہ کی رقم فراہم کی ہے تاکہ دنیا بھر میں خطرات سے دو چار ہزاروں سول سوسائٹی اور غیر جانبدار صحافیوں کو تربیت دی جا سکے اور انہیں ہنرمندی سے بہرہور کیا جا سکے۔ انڈر سیکرٹری اسٹینگل نے کہا کہ دہشت گرد گروپوں اور آمرانہ حکومتوں کی جانب سے جھوٹی معلومات کی بڑھتی ہوئی تشہیر کے جواب میں امریکہ مستعد ہے اور حقیقت احوال پر مبنی معلومات کی ترسیل کی گنجائش پیدا کرتا ہے اور سچائی پر مبنی خبروں کی بنیاد پر پروپیگنڈے اور جھوٹ کا پردہ چاک کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس مقصد کے لیے امریکہ دنیا بھر میں غیر جانبدار ذرائع ابلاغ کی مالی، فنی اور وسائل سے بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ آخر یہ سب کچھ کیوں؟ اس کا جواب صدر اوباما کے اس بیان سے ملتا ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ شہری کی حیثیت میں صحافی حضرات ہم سب کو اس بات کا موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملکوں کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنی حکومتوں سے متعلق سچ سے آشنا ہو سکیں۔ اس میں ہماری بھلائی بھی ہے اور یہ بات ہمیں استحکام بھی بخشتی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ عالمی ادارے صحت کے ایک مشاورتی گروپ نے سفارش کی ہے کہ ملیریا سے بچاؤ کے ایک ممکنہ فائدہ مند ٹیکے پر مزید تحقیق جاری رکھی جائے تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ وہ کتنا محفوظ اور با اثر ہے۔ ساتھ ہی اس مشاورتی گروپ نے یہ بھی کہا ہے کہ پولیو سے بچاؤ کے جو قطرے فی الوقت استعمال کیے جا رہے ہیں اس کی جگہ نئی دواؤں کی ضرورت ہے۔ جنیوا سے عالمی ادارے صحت کے صدر دفتر سے وائس آف امریکہ کی لیزا شلائن نے ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ ملیریا سے ہر سال 10 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو جاتے ہیں، جن میں اکثریت افریقی بچوں کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پر قابو پانے کے لیے مؤثر ٹیکے کے بارے میں بڑی دلچسپی ظاہر کی جا رہی ہے۔ ملیریا سے بچاؤ کے موجودہ ٹیکے سے کچھ امیدیں بندھی ہے، تاہم اس مشاورتی گروپ کے مطابق اس سے پہلے کہ اس کا باضابطہ استعمال شروع کیا جائے اس پر مزید تحقیق اور مطالعے کی ضرورت ہے۔ ایک بچے کو مکمل تحفظ پہنچانے کے لیے 4 خوراک کی ضرورت ہے۔ پہلے 3 خوراکیں ایک مہینے کے وقفے سے دی جاتی ہیں، جبکہ چھوٹی خوراک 18 مہینے کے بعد دی جاتی ہے، اور مسئلہ یہیں پیدا ہوتا ہے۔ عالمی ادارے صحت کی مشاورتی کمیٹی کے سربراہ جان ایبرنسن کا کہنا ہے کہ جن بچوں کو 4 کی 4 خوراکیں دی جاتی ہیں ان میں تقریباً 30% کے لیے یہ مؤثر ہوتی ہے، تاہم وہ بچے جن کو چھوٹی خوراک کسی وجہ سے مہیا نہیں ہوتی ان کا تحفظ ممکن نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ 4 کی 4 خوراکوں کی ضرورت ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ 4 خوراک کا بر وقت اہتمام کس طرح کیا جائے، اس لیے کہ بچوں سے عام طور پر مستقل رابطے کا معاملہ درپیش ہوتا ہے تاکہ طبی نقطۂ نظر سے ان پر نظر رکھی جا سکے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آئندہ کئی برسوں تک اس ٹیکے پر وسیع بنیاد پر مطالعے کی ضرورت ہے جن میں تقریباً 10 لاکھ بچوں کو شریک کیا جائے۔ عالمی ادارے صحت کی مشاورتی کمیٹی نے پولیو سے بچاؤ کے قطرے کے استعمال پر بھی نظر ثانی کی جانب توجہ دلائی ہے تاکہ ان کو مزید محفوظ بنایا جا سکے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پولیو کا دنیا سے تقریباً خاتمہ کیا جا چکا ہے اور پاکستان، افغانستان اور نائجیریا کے علاوہ سبھی ممالک اس بیماری سے نجات حاصل کر چکے ہیں۔ ان تین ملکوں میں اب بھی پولیو کے کیسز سامنے آ رہے ہیں اور پولیو سے بچاؤ کی مہم جاری ہے جس میں بہرحال بعض دشواریوں کا بھی سامنا ہے۔ اس موضوع پر ہم کئی پروگراموں میں گفتگو کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی مزید معلومات فراہم کرتے رہیں گے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ آج کے پروگرام لائف ان امریکہ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کے ریاستی ادارے پہلے سے معلوم آفات سے نمٹنے کے لیے کس طرح کی تیاریاں کرتے ہیں اور از خود شہری کیا کرتے ہیں کہ حوادث کی صورت میں جان و مال کو بچایا جا سکے۔ امریکہ میں انٹرنیٹ، ویب سائٹس اور کمیونیکیشنز کے دیگر چینلز شہریوں کو بر وقت باور کراتے ہیں کہ وہ اپنا گو بیگ تیار رکھیں۔ گو بیگ سے مراد ایک ایسا تھیلا ہے جس میں ہنگامی حالات کے پیش نظر ایسا سامان پیشگی ڈال کر رکھ لیا جاتا ہے کہ ایمرجنسی میں اس بیگ تک فوری رسائی ہو اور اس کے ساتھ گھر سے باہر نکلا جا سکے اور پھر اس بیگ میں موجود سامان سے آئندہ کئی گھنٹے گزارے جا سکیں۔ آندھی و طوفان کی صورت میں امریکہ میں عموماً سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ گھروں کی چھتیں اڑ جاتی ہیں اور بعض اوقات گھر پوری طرح تباہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی بھی ایمرجنسی میں شہریوں کو گو بیگ کے لیے کچھ اس طرح کی ہدایات جاری کی گئیں۔ اپنے موبائل فون اور دیگر بیٹریز پر چلنے والے آلات چارج کر لیں، اپنا کار چارجر بھی سنبھال کر رکھ لیں یا خرید لیں۔ دیگر جو سامان اس گو بیگ میں رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے: وسل یعنی ایک سیٹی، ڈسک ماسک، جیبی چاقو، نقد رقم اور وہ بھی چھوٹے نوٹوں میں، جوتوں اور کپڑوں کا ایک اضافی سیٹ اور گرم ٹوپی، مقامی نقشہ، پانی اور خشک خوراک جو کئی دن تک کام آ سکے، کاغذ، مارکر اور سکاچ ٹیپ، گھر کے افراد کی کچھ تصاویر کہ ایمرجنسی کی صورت میں شناخت یقینی ہو سکے، ان افراد کے ٹیلی فون نمبر جنہیں آپ کے بارے میں اطلاع دی جا سکے، ایسی ادویات جو مستقل خوراک کا حصہ ہوں، ایسا پرچہ جو بتاتا ہو کہ کن ادویات سے آپ کو الرجی ہے، ہیلتھ انشورنس اور شناختی کارڈ کی کاپی، فرسٹ ایڈ سپلائی، ڈاکٹر کا نسخہ اور نظر کی عینک بشرطِ ضرورت، ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ، اپنی گاڑی اور گھر کی چابیوں کا اضافی سیٹ۔ جی سامعین، یہ تھی ایک فہرست جو گو بیگ کے لیے شہریوں کو تجویز کی جاتی ہے۔ یہ تھی ایک جھلک امریکی زندگی سے، خاص طور پر جب زندگی ہنگامی حالت سے دوچار ہونے کا امکان ہو۔ ویسے یہ تدابیر صرف امریکی شہریوں کے لیے نہیں، دنیا کے کسی بھی ملک کے شہریوں کے لیے ایمرجنسی میں مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ اسد حسن، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ یہ بات تو صدیوں پرانی ہے کہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کھاد میں تبدیل ہو جاتے ہیں، دیہات میں تو ایسا عام کیا جاتا ہے، اور اسے مصنوعی کھاد کی نسبت بہتر بھی خیال کیا جاتا ہے۔ اب اس کا اندازہ لیٹویا جیسے ملک میں بھی کر لیا گیا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں کہ اس ملک میں وہ سبزیاں وغیرہ پیدا نہیں ہوتی جن کے لیے معتدل آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہاں ٹماٹر بھی پیدا نہیں ہوتے، لیکن اب اس کے دارالحکومت ریگا میں کوڑا کرکٹ سے ایک بہت بڑا گرین ہاؤس بنایا گیا ہے اور اب اس کے ذریعے سالانہ 450 ٹن ٹماٹر پیدا کیے جا رہے ہیں۔ لیٹویا کے دارالحکومت ریگا کے باہر کوڑے کی اس جگہ کو گیٹلینی کا نام دیا گیا ہے اور ملک کا تقریباً نصف کوڑا کرکٹ یہیں پہنچتا ہے، اور ماحولیاتی لحاظ سے اسے اتنا بڑا خطرہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یورپی یونین میں لیٹویا کی شمولیت کے لیے شرط رکھی گئی تھی کہ پہلے وہ اس کوڑا گھر کو ٹھکانے لگائے۔ 10 سال پہلے سویڈن اور عالمی مالیاتی فنڈ کی مدد سے لیٹویا نے اس کوڑا کرکٹ سے میتھین گیس بنانی شروع کر دی اور پھر اس سے بجلی پیدا کرنے کا آغاز کر دیا۔ گٹرس سٹراٹس ماحولیات کے ماہر ہیں۔ وہ کوڑا کرکٹ کو ریزہ ریزہ کرنے کے بعد کے مرحلے کے بارے میں کہتے ہیں۔
انرگو بلاک سواس پولیگون گاز اون ویس اتیر سادچینا
اس مٹی سے جو گیس پیدا ہوتی ہے اسے ایک جنریٹر میں جمع کر کے صاف کیا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر لگے انجن اس سے بجلی پیدا کرتے ہیں۔
یہ انجن کار کے انجن کی طرح ہی گرم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ انرجی جنریٹر کو بھی ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک بڑے ریڈیئیٹر کی ضرورت پڑتی ہے جو گرین ہاؤس کی صورت میں موجود ہے، جو میتھین گیس کے ذریعے اسے ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ لیٹویا میں اتنی زیادہ سردی پڑتی ہے کہ گرین ہاؤس کو گرمیوں میں بھی حرارت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس گرین ہاؤس میں گزرنے والی گرم ہوا سے مٹی میں موجود فالتو نمی دور ہو جاتی ہے اور پودے بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اکتوبر میں قریب ہی ایک اور فیکٹری کھل جائے گی جو گیٹلینی میں پہنچنے والے سالانہ 300,000 ٹن کوڑا کرکٹ کا 90% 10 سال کے عرصے میں دوبارہ استعمال کے قابل بنا دے گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سعدیہ اسد، انجم ہیرلڈ گل اور نک ایونوف کو اجازت دیجیے۔